بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، کہ مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو، حبل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو، ولا تفرقوا اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو. یعنی اتفاق کی تعلیم ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کو تو پکڑے رہنا ہے، اس طریقے سے ساتھ ساتھ یعنی یہ بھی ہو کہ باہم سب متفق بھی رہو، باہم نا اتفاقی نہ کرو. اور ایک اور آیت میں ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ان مسلمانوں کے دلوں میں محبت یا اتفاق پیدا کر دیا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پڑھ کر کہ اتفاق بڑی نعمت ہے، اتفاق نعمت ہے، آپس میں اتفاق ہو، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، مسلمانوں میں. اور ایک اور آیت ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو، یعنی کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، نزاع مت کرو، ورنہ باہم نا اتفاقی سے تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کیونکہ دوسروں کو اس نااتفاقی کی اطلاع ہونے سے یہ امر لازمی ہے. فرماتے ہیں کہ ملومت کے اس آیت میں نااتفاقی کی برائی اور اصل چیز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی دین کا ہونا مذکور ہے. اتفاق ضروری ہے آپس میں، لیکن ہر جگہ جہاں اتفاق کا مضمون آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پہلے فرمایا، وَلَا تَفَرَّقُوا بعد میں فرمایا، اور یہاں بھی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ پہلے فرمایا، وَلَا تَنَازَعُوا تو یہ بعد میں فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ آپس میں جھگڑا تو نہ ہو، آپس میں نااتفاقی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ دین ہاتھ سے نہ جائے. اور آپس میں نااتفاقی اتنی بری چیز ہے کہ اسے دین تو برباد ہو ہی جاتا ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، لطف زندگی ختم. اکثر آج کل ہمارا یہی مرض ہے کہ جدھر جائیے آپس میں رشتہ داروں میں ہی، اپنے لوگوں میں، بھائی بہنوں میں نااتفاقی ہے، اس سے بھی بڑھ کر میاں بیوی میں نااتفاقی اس کثرت سے ہے کہ حیرانی ہوتی ہے. ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو روزہ اور صدقہ اور ہر نماز کے درجے سے بھی افضل ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور خبر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آپ اس کے تعلقات کو درست رکھنا ہے، اور آپ اس کا بگاڑ دین کو مونڈ دینے والی چیز، حالقہ فرمایا دین کو مونڈ دیتی ہے. باقی بات صحیح ہے، جب آپس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو ذکر اللہ کہاں سے ہوگا؟ ہر وقت اسی چکر میں اس نے ایسے کہہ دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے کیوں کر دیا، دماغ بھی اسی میں گردش کرتا رہتا ہے، پھر غیبت بھی ہو جاتی ہے، پھر نہ جانے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد فرمایا کہ جن باتوں سے اتفاق پیدا ہوتا ہے یا قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حقوق کا خیال رکھا جائے. اگر حقوق کا خیال رکھا جائے مسلمانوں کے، رشتہ داروں کے، تو اتفاق قائم رہے گا. لیکن گڑبڑ جو ہوتی ہے جب حقوق پامال کیے جاتے ہیں. حقوق قرآن میں بتا دیے گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ایمان والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے اور نہ عورتوں کو عورتوں پہ ہنسنا چاہیے جس سے دوسرے کی تحقیر ہو. وہ کوئی ہے نہیں موجود، اس کی بات کو بتا کر ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو تحقیر ہے. اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اس میں کیا عیب ہے، وہ کیا کر رہا تھا. اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو بلا وجہ برا بھلا کہنا بڑا گناہ ہے، اور ان سے لڑنا کفر ہے، یعنی قریب کفر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، یعنی لوگوں کے عیوب پر نظر کر کے کہتا ہے کہ لوگ برباد ہو گئے، تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے. یہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، بہت بچنا چاہیے. ہم لوگ بہت بقراط بن کر، عقل مند بن کر اپنی رائے لگا دیتے ہیں. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ چغل خور جنت میں نہ جائے. اتفاقی نا اتفاقی کا بڑا سبب چغل خوری، غیبت، کسی کی شکایت کسی کو پہنچانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کا ایسے طور پر ذکر کرنا کہ اگر اس کو خبر ہو تو اس کو ناگوار ہو. عرض کیا گیا کہ یہ بتلائیے، اگر میرے اس بھائی میں وہ بات جو ہو جو میں کہتا ہوں، یعنی اگر میں سچی برائی کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات ہے تو جو تو کہتا ہے، تب تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات نہیں ہے جو تو کہتا ہے تو تو نے اس پر بہتان باندھا. اور حضرت سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہے اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ جھوٹ تو بڑی بلا ہے جو ہم میں گھس گئی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے عار دلاوے، یعنی اس کی تحقیر کرے، تبلیغ مقصد نہیں ہے بلکہ اس کو شرم دلانا محض مقصد ہے، تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے. جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے عار دلاوے، اس کو موت نہ آئے گی جب تک کہ وہ خود اس گناہ کو نہ کرے گا، یعنی یہ عار دلانے کا وبال ہے. اگر کسی خاص وجہ سے اس کا ظہور نہ ہو یا اور بات ہے، اور خیر خواہی سے نصیحت کرنے کا کچھ ڈر نہیں، یعنی دل میں یہ ہو کہ یہ آدمی یہ برائی چھوڑ دے، اس نیت سے اخلاص کے ساتھ اگر وہ اس کو منع کرے، اس میں ڈر نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی مسلمان سے نہ خامخواہ بحث کیا کر، اور نہ اس سے ایسی دل لگی کر جو اس کو ناگوار ہو، اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کر جس کو تو پورا نہ کرے. البتہ اگر کسی عذر کے سبب ہو تو معذور ہے وعدہ پورا کرنے میں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو باہمی ہمدردی اور باہمی محبت اور باہمی شفقت میں ایسا دیکھو گے جیسے جاندار بدن ہوتا ہے کہ جب اس کے ایک حصے میں جسم کی تکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن بدخوابی اور بیماری میں اس کا ساتھ دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کر خواب و ظالم ہو خواب و مظلوم. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم ہونے کی حالت میں تو مدد کر دوں مگر ظالم ہونے کی حالت میں اس کی کیسے مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دے, یہی تمہارا مدد کرنا ہے اس ظالم کی. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرے اور نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑے, اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں رہتا ہے, اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی سختی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس کی سختی دور کرے گا, اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا یعنی اس کی برائی چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, کوئی بندہ ایماندار نہیں بنتا یعنی پورا ایماندار نہیں بنتا یہاں تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہو اور وہ اس کی حمایت پر قادر ہو اور اس کی حمایت کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی حمایت ضرور فرمائے گا, اور اگر اس کی حمایت نہ کی حالانکہ وہ اس کی حمایت پر قادر تھا تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا. غیبت ایسی بری چیز ہے, غیبت اگر ہو روک دینا چاہیے, اور جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے. تو ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے پھر اس کو چھپا لے یعنی دوسروں سے ظاہر نہ کرے, وہ ثواب میں ایسا ہوگا جیسے کسی نے زندہ درگور لڑکی کی جان بچا لی کہ قبر سے اس کو زندہ نکال لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن الفت اور لگاؤ کا محل اور خانہ ہے, اس شخص میں خیر نہیں جو کسی سے نہ خود الفت رکھے اور نہ اس سے کوئی الفت رکھے, یعنی سب سے روکھا اور الگ رہے, باقی دین کی حفاظت کے لیے کسی سے تعلق نہ رکھنا یا کم رکھنا وہ اس سے مستثنی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کرے, جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کرے صرف اس نیت سے کہ اس کو خوش کر دے سو اس شخص نے مجھ کو مسرور کیا, اور جس نے مجھ کو مسرور کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو مسرور کیا, اور جس نے اللہ تعالیٰ کو مسرور کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماوے گا. دیکھیے اس سے بیوی کا کتنا حق نکلتا ہے اور بیوی کے اوپر شوہر کا کتنا, بیوی کی کوئی حاجت ہے پوری کر دو. بہت سے لوگ اتنے ہوتے ہیں بے پرواہ کہ بیوی کی ضروری حاجتوں کو پورا نہیں کرتے, ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے اوپر بار تو نہیں پڑ رہا ہے گھر کے کاموں کا, کسی ملازمہ کی ضرورت تو نہیں ہے, کوئی اور چیز کی تو ضرورت نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یعنی عیادت کو جاتا ہے یا ویسے ہی ملاقات کے لیے جاتا ہے, ایک مسلمان کی ملاقات کو جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بھی پاکیزہ ہے اور تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے, تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر لے اس طرح سے کہ دونوں ملے یہ ادھر کو منہ پھیر لے وہ ادھر کو منہ پھیر لے, اور ان دونوں میں اچھا وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے. تو مسلمان مسلمان کے حقوق ادا کرے, انسان کے حقوق ادا کرے تو آپس میں اتفاق رہے گا. ایک آخری حدیث شریف اس میں سے پڑھ لیتے ہیں, کتاب حیات المسلمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے حقوق مسلمان پر چھ ہیں. جب اس سے ملنا ہو تو اس کو سلام کر جس کا حق ہے, جب وہ تجھ کو بلاوے تو قبول کر, جب وہ تجھ سے خیرخواہی چاہے تو اس کی خیرخواہی کر, اور جب وہ چھینکے تو اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے, اور جب بیمار ہو جائے اس کی عیادت کر, اور جب مر جائے اس کے جنازے کے ساتھ جائے. اس وقت انہی چھ کا موقع تھا. تو یہ تو کچھ احادیث ہیں جو کہ مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں, اور آپس میں محبت رکھنا چاہیے, لیکن کسی سے اختلاف بھی ہو دینی اختلاف ٹھیک ہے, اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن محبت کو کیوں ختم کریں آپس میں؟ ملنا جلنا جہاں پہ شریعت کا حکم ہے وہ تو شریعت کا حکم پہ عمل ہوگا. شریعت کے حکم کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت کے حکم پہ عمل کے ساتھ ساتھ جو ہے آپس کے تعلقات کو خراب کر دیا جائے, کیونکہ اس سے تو پوری خراب ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ نا اتفاقی آپس میں بہت سخت مرض ہے, اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے. اس زمانے میں فرما رہے ہیں, آج کل کا تو حال دیکھتے تو پتہ نہیں کیا کہتے, کہ یہ مرض دن بدن ترقی پذیر ہے. ہمیں دوسری قوموں سے تو کچھ غرض نہیں, دوسری قوموں کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں, ہم ان کی حالت کو جانتے بھی نہیں, اور جان بھی لے تو کیا کریں, گھر سے فرصت ہو تو کسی کی خبر لی جائے, یہاں ہم کو اپنے ہی گھر سے فرصت نہیں. سو خود مسلمانوں ہی میں نا اتفاقی کا مرض دن بدن ترقی پر ہے, جس کا سبب زیادہ تر یہ ہے کہ لوگوں کو نا اتفاقی کا مذموم و مضر ہونا تو مسلم ہے, جانتے ہیں, مگر اس کا درجہ معلوم نہیں کہ اس کا ضرر کس درجے کا ہے, اور ورنہ کیا وجہ ہے کہ اب تک اس مرض میں کمی نہیں ہوئی, حالانکہ رات دن سب کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ آج کل مسلمانوں کو تنزل ہے, اور اس کی وجہ سب یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں, اور اتفاق کی ضرورت پر ہمیشہ تقریریں ہوتی ہیں, مگر پھر بھی نا اتفاقی دور نہیں ہوتی. ایک کوئی گھر نہیں ہے جانا اتفاق, میاں بیوی میں ہی جب اتفاق نہیں جیسا ہونا چاہیے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ ملکوں میں اتفاق کہاں سے, جب آپس میں اتفاق نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اس کے ضرر کا درجہ معلوم نہیں, اس لیے اس سے اجتناب کا, یعنی نا اتفاقی سے اجتناب کا اہتمام نہیں, کیونکہ قاعدہ ہے کہ اجتناب کا اہتمام اسی چیز سے کیا جاتا ہے جس کے ضرر کا درجہ معلوم ہو جائے. چنانچہ اگر کسی کو سنکھیا کا مضر ہونا تو معلوم ہو, مگر کس درجہ وہ مضر ہے یہ نہ معلوم ہو, تو اس کو اس سے اجتناب کرنے کا زیادہ اہتمام نہ ہوگا. اور جس کو درجہ معلوم ہو یہ تو زہر قاتل ہے, وہ اس کے پاس بھی نہ پھٹکے گا. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ نا اتفاقی کے ضرر کا درجہ معلوم کیا جائے, کیونکہ درجہ معلوم نہ ہونے ہی سے اس سے اجتناب کم ہو رہا ہے, اور اجتناب کم ہونے کے بعد ارتکاب ہونے لگا, اور ارتکاب کے بعد اب یہ حالت ہو گئی کہ بعض لوگوں کو نا اتفاقی کی مذمت سے بھی کبیدگی ہوتی, کیونکہ اس کو نا اتفاقی کا مزہ پڑ گیا ہے. میں کہ اپنی ذات ہر ایک کو محبوب ہے, اس لیے اپنی صفات بھی محبوب ہے, اور محبوب کی مذمت کسی کو گوارا نہیں ہوتی. تو اب وہ نا اتفاقی کی مدح کرنا چاہتا ہے, مگر اس کی مدح کیوں کر کرے, کیونکہ نا اتفاقی کا مذموم ہونا سب کو مسلم ہے, اس کی مذمت کا انکار تو یہ کر ہی نہیں سکتا. تو اب یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ نا اتفاقی اور فساد ہی نہیں بلکہ اصلاح ہے. کفار کا طریقہ ہے جو مسلمانوں میں آئی, وہ حال ہو جاتا ہے جو قرآن میں ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, جو کہ منافقین کی حالت میں وارد ہوا ہے, جن کو کہا جاتا ہے دیکھو فساد مت پھیلاؤ, تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے, فساد کو اصلاح کہتا ہے. یہ سارا فساد اس کا ہوا کہ اس شخص کو نا اتفاقی کے ضرر کا درجہ معلوم نہ ہوا. اگر درجہ معلوم ہوتا تو قلت اہتمام اور ارتکاب فساد کی نوبت ہی نہ آتی. اس لیے میں نے اس وقت یہ حدیث اختیار کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اتفاقی کے ضرر کا درجہ بتلایا ہے. فرماتے ہیں کہ اپنے کو باہمی فساد سے بچاؤ, کیونکہ باہمی فساد موڑنے والی چیز, یعنی دین کو موڑ دینے والی چیز. فرمایا کہ اس میں ابہام و تفسیر کی بلاغت ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو حالقہ فرمایا, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فساد کی وجہ سے سر کے بال مڑ جائیں گے, پھر سامے کو اس کے مطلب کا انتظار ہوا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے 12 نااتفاقی کی ہے مگر سر کے بال کبھی نہیں گرے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدین. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے سر کے بال مڑ جاتے ہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اس سے دین مڑ جاتا ہے. اور مڑنا کسے کہتے ہیں؟ مڑنا یہ ہے کہ خربوزہ سا سر نکل آئے, بال کا نشان تک نہ رہے. تو حاصل ہوا کہ فساد باہمی سے دین کا بالکل صفایا ہو جاتا ہے, ایسا جیسے بال مون دیے جائیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اتفاقی اور فساد باہمی کے ضرر کا درجہ بتلایا, اور واقعی اس سے زیادہ کیا ضرور ہوگا کہ اس سے دین کا صفایا ہی ہو جائے, اس سے زیادہ کیا ضرور ہو سکتا ہے. اب ہم لوگ دیندار بہت سے ہیں اور آپ اس میں نا اتفاقی میں مبتلا ہیں. بھائی بہنوں میں گڑبڑ ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے, دیکھنا نہیں چاہتے ایک دوسرے. مگر قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے عتاب میں بھی رحمت ہے. وہ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد باہمی پر بہت بڑی وعید فرمائی ہے, مگر ساتھ ساتھ اس میں امید کی بھی جھلک ہے, بالکل ہی نا امید نہیں فرما دیا. کیونکہ آپ نے فساد کو خالقہ فرمایا ہے کہ یہ دین کو مون دیتا ہے, اور موننے سے اس وقت اوپر سے صفایا ہو جاتا ہے مگر موننے سے بالوں کی جڑ تو باقی رہتی ہے, مگر اندر جڑ باقی رہ جاتی ہے. اگر روز استرا نہ پھیرا جائے تو اگلے دن پھر بال نکل آتے ہیں. تو اس میں اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو پھر بال بڑھ آئیں گے. صاحب و غضب کی حالت میں جس ذات کی یہ رحمت ہے کہ وعید سنا رہے ہیں پھر بھی ایک رحمت کا بھی اس میں ایک گنجائش رکھی ہوئی, تو ان کی رحمت کیا کچھ ہوگی. ایک حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم انما انا بشر اغضب کما یغضبون فایما رجل آدیتہ او شتمتہ او لعنتہ فاجعلها له صلاۃ و زکاۃ و قربۃ تقربہ بها الیک. اے اللہ میں بشر ہوں, مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسا اوروں کو غصہ آ جاتا ہے, اور جس شخص کو جوش غضب میں میں کچھ ایزا دوں یا برا بھلا کہوں یا بد دعا کروں تو ان سب کو اس کے حق میں رحمت خاص اور سبب تزکیہ اور مجھے قربت بنا دی جس سے آپ اس کو اپنا مقرب بنا لیں. سبحان اللہ کیا رحمت ہے. فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری بد دعا بھی دعا ہی ہو کر لگے. تو آپ کی عجیب شان ہے کہ غضب میں بھی آپ رحمت ہی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر شاید کوئی خوش ہو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی دعا ہو کر لگتی ہے تو اب جتنی وعیدیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں سب سے بے فکری ہے, کیونکہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں, وہ تو اصل میں دعا ہی ہیں. کیونکہ آپ کی وعید میں بھی عید ہی ہوتی ہے. فرماتے ہیں ذرا کوئی اردو جاننے والا جو قرآن و حدیث و مسائل فقہ کا ترجمہ دیکھ کر علماء سے اپنے کو مستغنی سمجھتا ہے, یہ لوگ اس اشکال کا جواب تو دے دیں جو بھی پیش کیا گیا. انشاءاللہ منہ ہی تکتے رہیں گے اور کچھ جواب نہ بن پڑے گا. بات یہ ہے کہ محض ترجمہ دیکھنے سے مضمون کی حقیقت منکشف نہیں ہوتی, اور جب تک حقیقت منکشف نہ ہو اس وقت تک اشکالات کا جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا. چنانچہ آپ نے اردو کتابیں تو دینیات کی بہت پڑھی ہوں گی, مگر ذرا اس کا جواب دیجئے. صاحب و حقیقت کا انکشاف محققین کے پاس رہ کر ہوتا ہے. لیجئے میں اس شبہ کا جواب دیتا ہوں. جواب یہ ہے کہ یہ حدیث شریف یعنی یہ والی اللہم انما انا بشر اغضب کما یغضبون جو بھی پڑھ کے سنائی گئی کہ مجھے بھی غصہ آتا, تو یہ اللہ میرے غصے کو میری بد دعا کو میری لعنت کو میری ایزا دینے کو آپ اس کے لیے رحمت بنا دیجیے اور قرب کا ذریعہ بنا دیجیے. یہ جد ہے. فرمایا کہ یہ حدیث انہی بد دعاؤں کے متعلق ہیں جو یہ حدیث انہی بد دعاؤں کے متعلق ہے جو غلبہ بشریت سے بحالت غضب نکل جائے. چنانچہ خود شروع میں اس حدیث شریف میں انما انا بشر کا لفظ خود اس پر دال ہے کہ یہ ان بد دعاؤں کے متعلق ہے جن کا منشا بشریت ہے, اور بد دعا بغلبہ عقل تبلیغ کی حالت میں صادر ہو. جو ان کے بارے میں تو ایک حدیث میں وارد ہے کہ 6 شخصوں پر میں نے لعنت کی ہے اور خدا تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے, اور ہر نبی کی درخواست قبول ہوتی ہے الی آخر. اس میں تصریح ہے کہ میری بد دعا لعنت قبول ہوگی اور ان پر خدا تعالیٰ کی بھی لعنت ہوگی. غلط مخالفت احکام کے سبب سے جو بد دعا ہوگی اس کی تو یہ شان ہوگی کہ اس پہ لعنت ہوگی اور وہ قبول ہوگی. بہرحال تبلیغ کے ذیل میں جو وعیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ سب حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لہذا ان سے بے فکر نہ ہونا چاہیے. انہی وعیدوں میں سے ایک وعید یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس کے فساد کے متعلق بیان فرمائی ہے. مگر عارفین کا مسلک یہ ہے کہ وہ وعید کا بیان کرتے ہوئے نا امید نہیں کیا کرتے، کیونکہ نا امید کر دینے سے وعید کا جو مقصود ہے یعنی آئندہ کے لیے زجر اور اصلاح، وہ نا امید کرنے سے فوت ہو جاتا ہے اور غلبہ حزن کی وجہ سے پھر وہ کام نہیں کر سکتا اور تعطل کے بعد گناہوں پر جرت ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ وعید خالص کے سننے سے آدمی مر بھی جاتا ہے. چنانچہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے 40 سال تک رحمت حق کا بیان فرمایا، اپنے ہر بیان میں رحمت حق 40 سال. پھر خیال ہوا کہ شاید لوگوں کو اعمال سے بے فکری ہونے لگی ہوگی، اس لیے اس کے بعد آپ نے ایک دن خالص ترہیب کا بیان فرما دیا. اس کا یہ اثر ہوا کہ مجلس وعظ میں سے کئی جنازے اٹھائے گئے. وہ بیان سن کر لوگوں کے دل پھٹ گئے، ایسے لوگ حیادار اس زمانے میں ہوتے تھے. الہام ہوا کہ اے عبد القادر، غوث اعظم منظور شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، اے عبد القادر کیا ہماری رحمت اتنی ہی تھی کہ 40 برس میں اس کا بیان ختم ہو گیا اور ہمارے بندوں کو مار دیا ہے؟ اس لیے محققین غضب کے ساتھ رحمت کا بھی بیان کرتے ہیں اور وعید کے ساتھ امید کو بھی ملا دیتے ہیں تاکہ نا امیدی نہ ہو اور نوبت ہلاک تک نہ پہنچے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مڑنے کا ذکر فرمایا کہ مڑنے کے بعد پھر بال نکلنے کی امید رہتی ہے. بس اس وعید سے ڈرنا تو چاہیے اور قصداً نااتفاقی پر اقدام نہ کرنا چاہیے. اگر کبھی صادر ہو جائے تو اصلاح سے نا امید بھی نہ ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ ہر نااتفاقی مضمون نہیں، جو شریعت کا یہاں حکم ہے وہاں وہ جو نااتفاقی ہوگی وہ تو مضمون نہیں، لیکن آپس میں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. ذرا سی بات کے اوپر ہمارے تو جتنے بگاڑ ہوتے ہیں وہ سب اپنے دنیاوی اور نفسانی ہوتے ہیں. دین کے لیے تو بگاڑ کم ہی ہوتا ہے، دین کے لیے بگاڑ کیوں کرے؟ اپنی بات پہنچا دے، خود بچ جائے، لیکن دوسرے تعلقات خراب کرنا، رشتے داروں سے تعلقات کوئی خراب نہیں کرنا چاہیے. جب ہمیں دیکھیے شادی وغیرہ میں بہت ہی خرافات کرتے ہیں اور بالکل ہی حرام اور گناہ کی تقریبیں ہوتی ہیں، اب نہیں جائیں، بچا لیں اپنے آپ کو، کسی اور طریقے سے شرکت کر لیں، ایسے وقت میں چلے جائیں جبکہ اس طرح کا کوئی گناہ نہ ہو رہا، تحفے تحائف بھی دے لیں، اور دوسرے اوقات میں جب تقریب کا وقت نہیں ہے تو ملنا جلنا مدد کرنا آپ اس میں کرتے رہیں تو کبھی بھی تعلقات خراب نہیں ہوتے. ضروری تو نہیں کہ ہم کہ گناہ میں بھی شرکت کریں، لیکن گناہ یہ ایسی صورت میں تعلقات آپ اس میں بہت محبت رکھنی چاہیے، یہ ہے اصل مقصد اس کا. پھر وہ حدیث شریف جس سے میں متاثر ہوا اور جس کی وجہ سے یہ سب بیان کرنے کو سوچا، وہ آپ کو پھر سے سنا دیتا ہوں آخر میں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اصل چیز ہے کیا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو روزہ اور صدقہ اور ہر نماز کے درجے سے بھی افضل ہے؟ روزہ صدقہ نماز سے افضل ہے، ان کے جو درجے ہیں روزہ نماز صدقہ ان سے بھی یہ افضل ہے. الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقہ والصلاۃ، یہ شریف کے الفاظ اس طرح ہیں. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے عرض کیا ضرور خبر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ اس کے تعلقات کو درست رکھنا ہے اور آپ اس کا بگاڑ دین کو مون دینے والی چیز ہے. اصل چیز تو یہ ہے، کیونکہ یہ چیز توازو سے پیدا ہوتی ہے اور آپ اس میں تعلقات کی خرابی کبر سے پیدا ہوتا ہے، اور کبر کے بارے میں ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جب آدمی کوئی دوسرا شخص زیادتی بھی کرے تو حکم ہے اتفاق بلتی ہے، سر اس کو اچھے برتاؤ سے ٹال دو. اگر کوئی دوسرا تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، یہی حکم ہے. بس ہمیں تو یوں ہی کرنا چاہیے، رشتے داروں میں سے کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے ہمارے وقت پہ کام نہیں آیا, اس نے کوئی ہمیں ایزا دے دی, بھول جاؤ اس کو, اس کے ساتھ اس کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. آمین.